بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شيخ فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن عباد البدر حفظه الله، لكن ايش اسمه هم ندرس نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، 40واں باب ہے. امتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان. شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں، العبادة في اصل لغت الذل، عبادت کی جو معنی اصل لغت میں، اس میں ذلت کے معنی پایا جاتا ہے. یقال طریق معبدا، یہ راستہ معبد ہے، اے مذلل یعنی سیدھا ہے اور مذلل راستہ ہے. وہی فی الشرعی، اور شریعت میں جو معنی ہے عبادت کا، غایت الذل اللہ تعالی من الحب الخضوع له جل وعلا، اللہ تعالی کے لیے حب اور خضوع کے ساتھ تذلل کرنا. و ترجمہ تو ہن عامتن، جو ترجمہ ہے باپ کا یہاں پہ عام ہے، یعنی عبادت کے آپ اصل کی عبادت کے تعلق سے ہے. لیکن الاحادیث التي ساق رحمه الله، جن احادیث کا ذکر کیا ہے امام ترمذی رحمه الله نے اس باب میں، مختصۃ بقیام الليل، اس کا تعلق قیام الليل سے ہے. یعنی اس باب میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الليل اور قیام کی نماز کا بیان. لیکن جو تبویب ہے وہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے ہے، اور صلاۃ اللہ بھی عبادت میں سے ہی ہے، باہر نہیں ہے. تو عبادت کا لفظ عام ہے، اور خصوصی طور پر ان عبادات میں سے جو اہتمام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ الليل ہے. اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے نوافل میں جو سب سے عظیم عبادت ہے نمازوں میں سے، وہ صلاۃ الليل کی نماز ہے. اور حسن تصنیف بھی دیکھیں، اس سے پہلے کیا باب تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب کا بیان تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے سے سوتے تھے. اور پھر یہ حسن تصنیف ہے کہ صلاۃ الليل جب سوتے تو صلاۃ الليل کب پڑھتے تھے اور کیا طریقے تھے پڑھنے کا، اس تعلق سے حدیث یہاں پہ جمع کی ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اس باب کی پہلی حدیث، حدیث 261، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا قتیبة بن سعید وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قلت حديثك أصل جوه متفق عليه، حديثه سي بخاري مسلم بي حديث موجود هي. اس حديث الشرح میں حضرت الشيخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں، سيدنا مغيرة بن شعبة کہ اس قول کے تعلق سے، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، اے صلی حتى تورمت قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم من طول القیام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز، صلاۃ الليل کی نماز لمبی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ سوج گئے. شیخ صاحب بتائیے کیوں سوج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں؟ من طول القیام، لمبا قیام جب نماز پڑھتے تھے، تہجد کی تو قیام لمبا فرماتے تھے. فربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء، یہ بھی ممکن ہے ہوتا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء صرف ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. بقرہ کتنی لمبی ہے، سورۃ النساء اس طریقے سے. اچھا، آل عمران کہاں ہے؟ یعنی یہ اس وقت، یعنی جب ترتیب نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پڑھتے تھے، سورۃ النساء پڑھتے تھے. فقیل له، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اتتکلف هذا اي هذا القدم الذي يحصل به التورم للقدمين من طوله، آپ اتنی یعنی مشقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کر کے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے ہیں. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیے ہیں. كما في قوله تعالى، جس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آیا ہے سورۃ فتح کی ابتدائی آیات میں، ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورۃ فتح کا نمبر 1 اور 2 واضح ہے، اللہ نے فرمایا ليغفر لك ما تقدم منه وما تأخر. اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جواب میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افلا اکون عبدا شکورا. انڈر لائن کریں، بڑے پیارا جواب ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اتنی انعامات اور احسانات ہیں تو کیا پھر مجھے عبد شکور نہیں ہونا چاہیے؟ شیخ صاحب فرمان، شیخ شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ، اے ان غفران اللہ عز و جل لذنب المتقدم والمتأخر نعمة من اللہ جل وعلا. اللہ تعالیٰ یہ جب میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ومنة عظيمة والعظيم منات تستوجب الشكر، الشكر للمنعم، جسے یہ واجب ہوتا ہے کہ جس نے یہ انعامات اور احسانات فرمائے ہیں اس ذات کا شکر کیا جائے. والشكر يكون بالقلب اعتراف بالنعم. اسے انڈر لائن کریں، شکر کی ہوتا کیا، شکر کا معنی کیا ہے، شکر کی چیز کا مجموعہ ہے. والشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة. نمبر ایک، شکر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے نعمت کا اقرار کرتے ہوئے، جس نعمت کا شکر کرنا ہے نمبر سب سے پہلے اس نعمت کا اقرار دل سے کرنا ہے، اعترافا بالنعمة. اچھا، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له، زبان سے اس ذات جس نے انعام کیا ہے اس کی حمد و ثناء تعریفیں کرنی ہے. اچھا، وبالجوارح تعبدا لله جل وعلا، اور پورے جسم سے عمل سے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، دل سے اقرار اور اعتراف ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ کیسے وا کسی نے یہ انعام یہ احسان نہیں کیا ہے، زبان پر حمد و ثناء ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا شکر ہے زبان سے، اور پورے جسم سے عمل ہے، عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بیان فرمایا عبادت کا، اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبادت کی دو شرطیں، اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ والاتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ فرماتے ہیں ذکر ہو مقامینی، اور اس حدیث میں دو بڑے مقامات بیان فرمائے ہیں، مقام العبودیت و مقام الشکر، عبودیت کا مقام اور شکر کا مقام. قد اتمه وقد اتمهما صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه واحسن حال، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرمایا اور بہترین، اکمل وجہ واحسن حال، سب سے بہترین طریقے سے حق ادا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقامات، عبودیت کا مقام کا اور شکر کے مقام کا. فکان اتقى الناس لله واعظمهم عباده، توقع کے اعتبار سے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب سے متقی اور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واعظم عبادت، عبادت عبادت میں سب سے عظیم عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ امام الشاکرین و قدوۃ المحامدین، اور شکر الحمد کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں شاکرین کے اور حامدین کے. ثم ان قیام العبد حتى تورم قدمه محمول هذا فيما اذا كان العبد لا يدخل ملو ولا سآمة والا فلا. اچھا، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے کہ اتنی زیادہ لمبا قیام فرماتے، اتنی یعنی عبادت فرماتے اللہ تعالیٰ کی، یہاں کہ تھک جاتے تھے، پاؤں یعنی پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن ایک حدیث میں آیا ہے جیسے کہ شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرمایا ہے، قالت كان يقول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خود من عمل ما تطیقون، عمل اتنا کو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، فإن الله لا يمل حتى تمل، اللہ تم ملالت نہیں ہو جب تک تمہیں ملالت نہ ہو جائے عبادت کرنے میں، تم اکتا نہ جاؤ. وأحب الصلاة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما دوم عليه وإن قلت، سب سے پیاری نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں وہ نماز ہے جس میں ہمیشہ اختیار کی جائے اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. وكان اذا صلى صلاه داوم عليها، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس میں مداومت فرماتے، وہ ہمیشہ کی اختیار کرتے. اور یہ حدیث بخاری کی روایت بھی، بخاری کی روایت میں سے. اچھا، یہاں پر اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. اگر انسان اکتا جائے یا ملالت کا شکار ہو جائے عبادت کے وقت، اسے مزید کرنا چاہیے، رکنا چاہیے؟ رکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس حدیث میں؟ کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، کیا ملالت ہوتی تھی؟ بات یہ ہے نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ، یہ فرق ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں قال ابن حجر رحمہ اللہ فی هذا الحدیث, امام حجر بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ومحل ذلك ما اذا لم يفض الى الملال, اس کا محل یہ ہے اگر ملالت کی طرف معاملہ نہ ہو, لان حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت اكمل الاحوال, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ اکمل الاحوال تھی, سب سے عمدہ سب سے بہترین حالت تھی. فکان لا يمل من عبادة ربه وان اضر ذلك ببدنه, عبادت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کتاتے تھے نہ ملالت ہوتی تھی, اگرچہ جسم پر کوئی نقصان کا اثر بھی ہو, جسم تھک سکتا ہے لیکن دل میں جو چاہت محبت کی اس میں کمی نہیں آتی. سبحان اللہ, اسے ملالت کا تعلق دل سے ہے, پھر دل کی وجہ سے جسم بھی تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے, درد بھی ہوتا ہو جاتا ہے, سوج و پاؤں بھی درد کرنا شروع کر دیتے ہیں, جسم بھاری پڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی, جسم مبارک جو ہے اس میں کوئی کمی پیش ہو سکتی تھی, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, لیکن جو چاہت تھی عبادت کی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. تو ملالت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. پھر حافظ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل صح انه قال, بلکہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اب جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو کبھی ملالت ہو سکتی ہے؟ بلکہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ قیام سے زیادہ راحت ہو سکون ہوگی کہ نہیں؟ ارح نبی ہے یا بلال, راحت کہاں پہ ہے؟ نماز میں ہے. جب نماز میں راحت ہے مزید چاہت ہوگی کہ نہیں؟ اچھا جسم اگر ساتھ چھوڑ دے فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں بل صح انہ قال, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہوئے, بلکہ یہ ثابت صحیح ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کم اخرجہ النسائی, جیسے نسائی نے سے روایت کیا ہے, من حدیث انس سن انس کی حدیث سے, فاما غیره صلی اللہ علیہ وسلم فاذا خشی الملل لا ينبغي له ان یکره نفسه, اللہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہے اور اس میں اسے ملالت کا خدشہ ہو جائے کہ اکتا جائے گا, تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو مجبور کر کے عبادت کرتا رہے. علیہ یحمل قول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی حدیث میں محمول کیا جاتا ہے آپ وسلم کے فرمان خود من اعمال ما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا, اس حدیث کو اس طریقے سے محمول کیا جائے گا. واضح ہو, تطبیق ہوگی, دونوں معاملہ واضح ہو گیا نا, الحمدللہ. اگلی حدیث ہے 262, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه, قال فقيل له اتفعل هذا وقد جاءك ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, قال افلا اكون عبدا شكورا. قال جس حديث وهي لكن اور طريقه سے امام ترمذی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے. اگلی حدیث 263, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال أفل أكون عبدا شكورا. هي حديث به اور طریقے سے اور سند سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اگلی حدیث نمبر 264 میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق عن الاسود عن الاسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هي حديث متفق عليه, حديث سے بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. بڑا پیارا سوال ہے اور اس سے پیارا جواب ہے. دیکھتے ہیں کیا سوال اور کیا جواب ہے. الاسود بن یزید شیخ صفر شاہ عبدالرزاق فضل فرماتے ہیں سوال کرنے تھے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی صلاۃ اللیل کے تعلق سے. وہ یہ سوال جو ہے شیخ صفر فرماتے ہیں مبنی علی رغبۃ السلف رحمہ اللہ فی معرفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل. یہ سلف کی رغبت تھی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز، لیل کی نماز، قیام اللیل کیسے فرماتے تھے. لأن الاتباع يتوقف على معرفة هدي صلى الله عليه وسلم. اسے انڈر لائن کریں کیونکہ جو اتباع ہے وہ متوقف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی پر اور طریقے پر. ہدی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دیکھیں ہم اتباع کرتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. واقم الصلاۃ اللہ نے حکم دیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ صلوا کما رأیتم أن أصلي سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے. کیسے نماز پڑھنی ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے ہم نے نماز پڑھنی ہے. سوال، کیسے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تک نہیں جانیں گے اتباع ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی طریقہ ہر عبادت میں جب تک پتہ نہیں ہوگا اتباع ممکن نہیں ہے. دیکھیں تین لفظ ہیں، طاعت ہے، اتباع ہے اور ہدی ہے. ترتیب کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، طاعت کرنی ہے. طاعت بغیر اتباع کے ممکن نہیں اور اتباع بغیر ہدی کے ممکن نہیں. تو ہدی جاننا لازم ہے، طریقہ جاننا لازم ہی ہے. اگر ہم طریقہ نہیں جانیں گے، رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جانیں کسی عمل میں، اتباع کیسے ہوگی؟ اور اتباع نہیں ہوگی تو طاعت بھی ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تو سلف ہمیشہ اسی رغبت میں اور اسی کوشش میں رہتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا ہو، تاکہ طاعت کا حق ادا ہو. تو اتباع کا حق ادا کیسے ہوگا؟ کس سے سوال کریں گے؟ ظاہر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے. کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے. اچھا صحابہ تو چلو دن میں تو فجر کی نماز سنتوں کو دیکھ لیا، ظہر کی نماز کو دیکھ لیا، صلاۃ اللیل کون دیکھتے ہیں زیادہ؟ امہات المؤمنین دیکھتے ہیں. اس لیے کس کے پاس گئے؟ سید عائشہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کیسے پڑھا کرتے تھے. اچھا سوال کتنا پیارا ہے، جواب اسی بھی زیادہ پیارا ہے. سنیں، قولها سيدة عائشة كقول كان ينام أول الليل رات کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. شیخ صفر شیخ عبدالرزاق فضل اللہ يبدأ أول الليل من الغروب. أول الليل کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد یا عائشہ کے بعد؟ سورج غروب ہونے کے بعد. فجر کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اچھا فجر کے اذان کے بعد، کیونکہ جو فجر صادق ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. الغرض، اچھا حدیث میں یہ آیا ہے اول الليل، اول الليل میں سویا کرتے تھے. اول سے کیا مراد ہے؟ مغرب بعد سویا کرتے تھے. عشاء کی نماز کون پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اول سے کیا مراد ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں یبدا اول الليل من الغروب لمن، لیکن مراد بھی ہونا ما بعد صلاۃ العشاء، لیکن مراد یہ ہے، دیکھیں لفظ اور عرف کے اعتبار سے اول الليل کیا ہے؟ مغرب کے بعد ہے. لیکن شرعاً اول الليل کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہونا چاہیے؟ عشاء کی نماز کے بعد. وجہ کیا ہے؟ لأنه، اس کی دلیل بھی ہے، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره نوم قبلها، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ سمجھتے تھے. مکروہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا، مکروہ ہے. ويكره السمر بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا بھی مکروہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فکان ینام بعد صلاۃ العشاء مباشرتاً، تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض اوقات جیسے کہ سمر کی بات آئی ہے اور ابو ذر کی حدیث میں، روم ذر کی حدیث میں، کہ بعض اوقات جاگا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. اچھا کان ینام اول الليل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تہجد بھی آپ پڑھا کرتے تھے؟ کان ینام اول الليل، رات کے پہلے حصے میں سوئے کرتے تھے. تفصیل پوری آئے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں. ثم یقوم، پھر اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. شیخ صفر تو هذا القيام يكون بعد منتصف الليل، یہ اٹھنا جو تھا کب تھا؟ بعد منتصف الليل، آدھی رات کے بعد. کما جاء في الصحيحين، کس نے کہا ہے؟ صحیحین میں آیا ہے. اب طرف سے کوئی بات نہیں سبحان اللہ. دیکھیں عشاء کے پہلے مکروہ دلیل ہے, عشاء کے بعد فوراً سونا دلیل ہے. اب منتصف اللیل اٹھتے کب؟ حدیث بھی اس حدیث میں نہیں ہے. تو علماء کس طریقے سے معانی بیان کرتے ہیں دلال کی روشنی میں؟ یہ اصل علم ہے سبحان اللہ. حدیث میں کیا آیا ہے؟ سید عائشہ کیا فرماتے ہیں؟ کان ینام اول اللیل. ظاہر سے کیا ہے؟ اول اللیل سے کیا مراد ہے؟ مغرب. اصل معنی عشاء کے بعد. کیوں؟ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے اور عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے نماز کے بعد. ثم یقوم, کب اٹھا کرتے تھے؟ اس حدیث میں تو نہیں ہے. دوسری حدیث میں کیا آیا ہے؟ منتصف اللیل. کون سی حدیث ہے؟ جب دیکھیں کتنی پیاری حدیث, صحیحین میں متفق علیہ حدیث میں, من حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال له, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں, احب الصلاۃ الی اللہ, غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور محبوب نماز کون سی ہے؟ سوال جواب, احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کی نماز. کون سی نماز مراد ہے یہاں پہ؟ صلاۃ اللیل, فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی جیسے کہ تفصیل آئے گی. اچھا, احب الصیام الی اللہ, سب سے پسندیدہ اور محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. کس کا روزہ ہے؟ سوال جواب, احب الصیام الی اللہ صیام داؤد, سب سے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب نماز صلاۃ اللیل جو ہے سید داؤد علیہ السلام کی نماز, اور روزہ بھی نفر روزہ جو ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کا ہے. اچھا, یہ بات اچھی طرح جان لے کہ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. سبحان اللہ, یہ عزت دیکھیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وقت کیسے گزرا کرتا تھا ایک نبی کا اور وقت کے سب سے عظیم بادشاہ کا. نبی بادشاہ ہے اور کس طریقے سے وقت گزرتا تھا. سب سے پیاری نماز جو اللہ تعالیٰ پسند ہے صلاۃ اللیل میں سے داؤد علیہ السلام کی نماز, اور سب سے بہترین روزہ بھی نفل روزہ جو ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کا ہے. کیسا تھا؟ اب تفصیل دیکھیں ذرا, اجمال تفصیل دیکھیں. وکان ینام نصف اللیل, آدھی رات سویا کرتے تھے داؤد علیہ السلام. ویقوم ثلثہ وینام سدسہ, آدھی رات سویا کرتے تھے اور پھر ایک تہائی حصہ رات کا اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. وہ نام اسود سا ہو, اور آخری جو چھٹا حصہ ہے پھر سو جاتے تھے. یہ نماز کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. اچھا, وہ یصوم یومن ویفطر یومن, اور روزہ کیسے رکھا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ اور ایک دن افطاری, الٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے رک جاتے تھے آسمان کے, اتنی خوبصورت آواز. آپ السلام فرماتے ہیں مضمیر من مضمیر آل داؤد, اتنی خوبصورت آواز تھی کہ آسمان کے پرندے رک جاتے تھے جب سنتے تھے. خوبصورت آواز, فضائل دیکھیں. سبحان اللہ, نماز سب سے بہتر, روزہ سب سے بہتر, نفل, آواز سب سے بہتر. مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی, اور پھر دیکھیے بادشاہ بھی ہیں اپنی قوم کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ, فجز اللیل ستت اسداس. اب سمجھے ذرا, اس پوری رات کو چھ حصے میں تقسیم کر دیا. ستت اسداس, اثلاث الاسداس الاولى منها ينامها, چھ حصے میں سے جو پہلے تین حصے ہیں نصف ہو, پہلے تین حصے سویا کرتے تھے. ثم يقوم السدسين, پھر باقی جو دو حصے ہیں چھ میں سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. الرابع والخامس, چوتھا اور پانچواں حصہ. ثم ينام السدس الاخير, پھر آخری جو چھٹا حصہ ہے سویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. وذلك ليكون انشط لفرض الفجر, اور یہ اس لیے تھا تاکہ چستی ہو فجر کی نماز کے لیے. سبحان اللہ, اچھا واضح ہو گیا. پھر سید عائشہ کا یقول, فإذا كان من السحر أوتر, جب سحر کا وقت ہوتا ہے یعنی فجر سے پہلے کا وقت سحر کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذا بقى من الليل سدسه يوتر, صلی اللہ علیہ وسلم, جب رات کا آخری سحر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آخری جو چھٹا حصہ ہوتا ہے رات کا وہ سحر کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے. ثم أتى فراشه فإذا كان رحاية ألم بأهله. يعني في رحمة صلى الله عليه وسلم تريد أن سونا كليه أو أقر زروت هو يعني ابن أهل ياسي من لكي ثم عشرة فرمالة أسفكت مي. فإذا سمع الأذان وثب جب الله تعالى كي بعرف رحمة صلى الله عليه وسلم أذان كي واسنته وثب أي قام بنشاط قوي وبهمة عالية وثب كي جستي سأتنا وثب جیسے شیر کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے یعنی مکمل طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے حملہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان سنتے وثبا سید عائشہ کے الفاظ ہیں وثبا بڑی چستی کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور بڑی ہمت کے ساتھ. والوثوب یکون من الانسان فی الامر الذی لہ فی رغبۃ شدیدۃ. یہ وثوب کا لفظ جو ہے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان کے اندر بہت شدید رغبت ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے انسان بڑی چستی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور بلند ہمت کے ساتھ اس کی طرف رغبت کر کے اس یعنی وصف کے ساتھ جاتا ہے. فإذا كان جوبا أفاض عليه من الماء, اگر جنابت کی حالت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ انسان غسل فرماتے. ولا توضا وخرج الى الصلاه, اور اگر جنابت کی حالت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم وضو فرما لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے. اگلی حدیث, حدیث نمبر 265. امام سيدنا رحمه الله فرماتے حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حا يعني تحويل الاسناد. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس انه اخبره انه بات عند ميمونة وهي خالته وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران, ثم قام إلى الشن المعلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع. رب يراك الساهي پیاری حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس کا قصہ. کیا عمر تھی؟ 10 سال سے کم کی عمر تھی, 10 سال سمجھ لیں آپ چلیں, لیکن عمر کتنا پیارا کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ سید عبداللہ بن عباس رانہ جو ہیں ایک مرتبہ اپنی خالہ سید میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, سید عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل دیکھنا چاہتے تھے. کس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, بڑی ان کی ایک رغبت تھی, میں اپنی آنکھوں سے دیکھو کیسے پڑھتے, طریقہ کیا ہے. اس عمر میں دیکھیں آپ, سبحان اللہ. تو سید مومنہ گھر جاتے ہیں اور جو سرانہ ہوتا ہے اس کے جو ایک طول ہے لمبائی اور ایک چوڑائی, چوڑائی پہ اپنا سر رکھ کے سو جاتے ہیں اور جو لمبائی سرانے کی اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور امنون سیدہ میمونہ سوئے ہوئے تھے. پھر رات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور مکمل حدیث میں بھی شرح میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اصل قصہ یہ ہے کہ سید ممنوع کے گھر اپنی خالہ گھر جاتے ہیں خاص کام کے لیے. خاص کام کیا ہے؟ کوئی دنیا کی رغبت نہیں ہے کہ رات کو جگہ نہیں سونے کی, جا کے سو جاتا ہوں یا ویسے جا کے ملاقات کر لیتا ہوں یا کوئی بھوک لگی دکھانے کے لیے یا نہیں نہیں رغبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھیں تاکہ اتباع, اصل بات اتباع کی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اتباع صحیح طریقے سے میں کر سکوں, اور صلاۃ اللیل کس طریقے سے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں بھی ویسے کروں. عزم دیکھیں سلف کا, جب کہتے ہیں صحابہ سب سے عظیم ہیں, ایسی بات نہیں ہے, انہیں کر کے دکھایا ہے صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی. ورنہ چھوٹا بچہ اس عمر کا بچہ جو ہے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، خالہ کے گھر جاتا ہے، وہاں پہ رات گزارتا ہے صرف ایک مقصد کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، جو فرض بھی نہیں ہے سبحان اللہ. اور ہم اپنے ذرا گریبان پہ جھانک کے دیکھیں، وہ دیکھیں فرائض کی ادائیگی میں ہم کیسے کر رہے ہیں، کتنی کوتاہی ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدہ میمونہ جو ہے ان کی خالہ ہیں، اور ان کے رات گھر میں گئے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے رات و عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر سرانہ کا جیسے میں نے بتایا ہے ان کے جو چڑائی تھی اس میں اپنا سر رکھے سو گئے تھے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے خود اپنی خالہ سے یہ کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز مجھے بھی جگا دینا، خاص کہا تھا. لیکن سبحان اللہ پھر خود اٹھ گئے تھے جب دیکھا تھا. اور اس میں تواضع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی ساری کے کس طریقے سے یعنی ایک ہی سرانے پہ اس بچے کو بھی یعنی سلا دیا، اس کی جو چڑھائی تھی اس طرف اور خود بھی اسی پہ سو گئے. اور یہ دیکھے کہ جگہ کی تنگی دیکھی کتنی تھی، کہ اتنی جگہ تھی سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھا کہ بچے میں یہ رغبت ہے، اپنے قریب اسے کر لیا ہے تاکہ مزید اس کی چاہت میں اضافہ ہو. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، فنام رسول اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یہاں تک کہ آدھی رات ہوئی یا تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد، آدھی رات کا وقت تھا. اور یہ شیخ صفر یہ معنی سید عائشہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آیا ہے کہ کب اٹھتے تھے، منتصف اللیل. تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، وہی جو ہے آدھی رات کے تھوڑا پہلے تھوڑا بعد، کیونکہ گھڑی بھی نہیں تھی اور چھوٹا بچہ بھی ہے، لیکن یہ پتہ کہ وہ وقت ہے سبحان اللہ. جب اٹھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ صدر عبداللہ بن عباس، اچھا عام بچے جا کے سو جاتے ہیں دور حاضر کے، اس بچوں کو دیکھیں جاگ رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلے وقت دیکھا، کب اٹھے، منتصف اللیل، تھوڑا پہلے تھوڑا بعد. سب سے پہلے عمل کیا کیا، فاستيقظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، اٹھ کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے چہرے مبارک چہرے سے نیند کو ہٹا رہے تھے، یعنی ہاتھ چہرے پہ لگا کے تاکہ جاگ آ جائے اچھے طریقے سے. شیخ صاحب فرماتے لینشط لنهوض والقيام، تاکہ چستی ہو جائے اٹھنے کے لیے اور نماز کے لیے. لأن الإنسان إذا حرك يده على وجهه بعد القيام من النوم أحس بشيء من النشاط، مجرب ہے دیکھنے جب انسان نیند سے اٹھتا ہے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بعض اوقات نیند یعنی نیند غلبہ ہوتا ہے اور مشکل ہوتی ہے اٹھنے میں، اپنے منہ دایا تو منہ بھی ذرا چہرے پہ پھیر کے دیکھیں تین چار دفعہ، یہ تو عجیب سے ایک چشتی سی محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ. اچھا قوله، اچھا وقت سب سے پہلے متعین کر دیا کون سا وقت ہے. اب بچے کو دیکھیں، بچے کی رغبت جب ہوتی تھی، جب دیکھیں جب آپ دل سے کام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، پھر کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے سبحان اللہ، جس کام کے لیے آئے تھے اس کی تفصیل تک دیکھیں، عمر بھی دیکھیں کیا ہے، اور دل سے آئے تھے اپنے گھر چھوڑ کے دیکھنے کے لیے، سب سے پہلے وقت دیکھا، پھر سب سے پہلے عمل دیکھا، اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا. اگر اس کا نماز کا تعلق ہے، دیکھنے کیا آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت رات کو کیسے کرتے ہیں، اب چہرے پہ ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کوئی دیکھتا کوئی اس کی حیثیت ہے کسی اور کے نزدیک، ہیں حیثیت ہے کسی اور کے شاید ہو نہ ہو، صحابہ کرام کے بڑی نزدیک بڑی حیثیت ہے، اگر بچہ ہی کیوں نہ ہو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے عمل یہ کیا، محفوظ کر لیا اسے اپنے دل کے اندر، وہ روایت بھی کر رہے ہیں تاکہ تا قیامت جو امتی ہیں وہ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے عبادت کا طریقہ کیا تھا. اچھا چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اچھا کیا فرمایا سب سے پہلے، ثم قرأ العشر آیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سورۃ آل عمران کی جو آخری آیتیں خواتیم جو ہیں وہ پڑھیں. اچھا بچوں کو یہ بھی یاد ہے کہ کون سی سورۃ پڑھ رہے ہیں اور کون سی آیت ہے، آج ہم بزرگوں کو پتہ ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ. اچھا سنیں، وقت متعین ہو گیا، سب سے پہلے عمل اچھی طرح دیکھ لیا محفوظ کر لیا، اور سب سے پہلا قول ابھی وضو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹھے ہیں نیند سے اٹھے ہیں، سب سے پہلے اٹھ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے چشتی کے لیے، پھر جو آخری آیت ہے سورۃ آل عمران کی وہ تلاوت کی ہیں. سيد عبد الرزاق حفظ الله فرماته وهي آيات جامعة المعاني عظيمة من ذكر الله. إن آيات من كان درجه بلي عظيم معنيه إلا تلك ذكر كتعلوس الجامع معنيه وعظيم معنيه وتفكر في مخلوقات إلا مخلوقات مغور فكر كرنيك اسمه بيغامه حسن دعائي ومنوجاتي أور بهترين دعائه ومنوجات الله تعالى سي ومن أدب إليه من عبادتي أور عبادة قرابة به اسم موجود وما وعد على ذلك من الثواب ورجوبه الا وعده مترتب فرمايه واجر ثواب عباداتك وتوعد على معصيته من العقاب ورجو الذي وعيده لا فرمانك وباسم شامله ليكون ذلك التنشيط طلع على العباده الله تعالى كي بار بهم اسليه ان ايات کو تلاوت فرمایا تھا تاکہ عبادت کے لیے جب اٹھنا ہے تو مکمل چستی کے ساتھ ان آیات کو منظر نظر رکھتے ہوئے رات کی عبادت کے نماز کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی نماز کے لیے تیاری صلاۃ اللیل کے لیے پہلے تیاری ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے. ثم قام الى شن معلق پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیز لٹکی ہوئی تھی اس مشکیز کی طرف گئے. شن معلق اي قام من فراش بعد قراءه هذه الايات الى شن معلق والشن هو القربة التي تصنع من الجلد جلد سے بنی ہوئی جو مشکیز ہوتی ہے پانی کی اس کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. والماء الذي يكون في الشن يكون في شيء من البرودة اچھا لٹکاتے کیوں تھے اور جلد کیوں ہوا کرتی تھی جلد اور لٹکانا ہوا میں ٹھنڈک کے لیے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. اچھا ٹھنڈا پانی اس وقت استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے مزید چستی بات چستی کیونکہ آپ نیند سے اٹھے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں صلاۃ اللیل کے لیے تو چست ہونا چاہیے نا. اور چستے کے لیے جو بھی ممکن اس وقت چیزیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیت تلاوت کرنا اور پھر اس پانی کی طرف جو لٹکا ہوا تھا مشکل ہے اس کی طرف گئے. فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبي فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اس مشکیز کے پانی سے. کیسے وضو فرمایا؟ فأحسن الوضوء سلام اللہ علیہ عباس فرماتے بہترین یعنی وضو کا حق ادا کیا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ بعض وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ مختصر وضو کر لیا جائے لیکن رات کا وقت ہے چستی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن وضو فرمایا ہے. اچھا ثم قام يصلي پھر نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. قال عبد الله بن عباس فقمت الى جنبه میں بھی آپ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. فوضع رسول اللہ جده اليمنى على راسي اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا. ثم اخذ باذني اليمنى پھر میرے دائیں کان کو پکڑ لیا. ففتلها پھر تھوڑا سا دبایا پکڑے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حرك اليد الاذن تحريكا يسيرا يوم فتل يعني اس پکڑنا ہے اور اسے حرکت دینا. جاء في بعض روايات عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما صنع ذلك ليؤنسني استرتيكني عباس عبد العباس. جاء في بعض روايات عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما صنع ذلك ليؤنسني بيدي في ظلمه الليل. لكن كي الله تعالى كيف يعرف امر صلى الله عليه وسلم تاك ميري مؤنسته وحشتنا هو اندھیرا بھی تھا اس وقت اس لیے میرے سر پہ ہاتھ رکھا پہلے پھر میں نے دائیں کان کو پکڑا ہے. اچھا يستفاد شيخ صفوان يستفاد من هذا ان الحركه اليسيره في الصلاه لا تؤثر على الصلاه. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو حرکت یسیرہ ہے نماز میں اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا حرکت ہے. اور دوسری روایت میں ہے اور بعض علماء یہ اس کی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں سر عبداللہ بن عباس کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ دائیں بائیں طرف دائیں طرف کھڑے ہو گئے نا. دائیں اپنا ہاتھ کہاں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ رکھا ہے. امام کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ بائیں طرف. یعنی ٹھیک کھڑے ہوتے اس لیے مؤنست کے لیے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ پہلے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے سر عبداللہ بن عباس سر پہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور پھر پیچھے سے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا تاکہ جو ترتیب ہے امام کی اور مقتدی کی وہ درست ہو جائے. دوسری روایت میں یہ توجیہ ہے. تطبیق کیسے دونوں روایت کو؟ وہ روایت بھی صحیح ہے یعنی پہلے تو اس طرف کھڑے ہوئے تھے سر پہ ہاتھ رکھا پیچھے سے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد تاکہ مؤنست ہو اور وحشت نہ ہو رات کی تیری چھوٹا بچہ ہے گھبرا نہ جائے سر پہ ہاتھ رکھا تھوڑا سا کان میں بھی یوں حرکت دی کہ بھائی پریشان نہ ہو. سبحان اللہ. ایک یہ بھی توجیہ ہے کہ ان دونوں حدیث پہ عمل اس طریقے سے کیا جاتا ہے. پھر حدیث کا اگلا حصہ, فصل رکعتین. سر عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اب دیکھ کتنی رکعت پڑھی, فصل رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین, چھ مرتبہ فرمایا, دو دو رکعت, ای صلی اثنتی عشرہ رکعہ, رکعت بست تسلیمات, بارہ رکعت پڑھی چھ سلام سے, دو رکعت پھر سلام, دو رکعت پھر سلام, چھ مرتبہ. قال معن معن, ایک راوی ہے اس حدیث کے, ست مرات ثم اوتر, چھ مرتبہ یعنی دو دو رکعت پڑھی, بارہ رکعت پھر وتر کی نماز پہ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. هذا تأكيد من الراوي على العدد, شیخ صاحب فرماتے ہیں قال معن, یعنی راوی کی تأکید ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم اضطجع, هذا الاضطجاع كان في السدس الاخير من الليل ليكون انشط لاداء صلاه الفجر, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, اور یہ لیٹنا جو تھا رات کی آخری جو چھٹا حصہ وہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے, تاکہ فجر کی نماز کے لیے چستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں. حتی جاء المؤذن, اے بلال رضی اللہ عنہ, مؤذن کون ہے؟ سیدنا بلال آئے. فقام فصلى ركعتين خفيفتين, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دو خفیف رکعت ہلکی رکعت پڑھنی. شیخ صاحب فرماتے نافلۃ الفجر, یہ کون سی دو رکعت ہیں؟ فجر کی جو سنت ہے, جو نفل الفجر سے دو رکعت, فجر کی نماز فرض سے پہلے کی دو رکعت, اللہ تکون بعد الاذان, جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں, وہ سنت فیہما ان تخفف, سنت یہ ہے ان دو رکعت میں کہ خفیف پڑھی جائیں. خفیف سے مراد یہ ہے کہ اس میں لمبی قرات نہیں کی جاتی. شیخ صاحب فرماتے وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یقرا فیہما بقل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد, سورۃ الکافرون سورت پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت دیکھیں, یہ سنت پڑھنا حکمت دیکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وذالک یفتتح عمل النہار بالتوحید بنوعیہ, تاکہ دن کی ابتدا توحید کی دونوں قسمیں سے ہو. العملی فی سورۃ الکافرون, عملی توحید یعنی توحید عبادت سورۃ الکافرون کی تلاوت میں کرتے ہوئے, والعلمی والعلمی فی سورۃ الاخلاص, علمی توحید سورۃ الاخلاص میں. توحید کی تقسیم جو ہے وہ دو طریقے سے ہے, یا تو علمی اور عملی ہے, یا ثنائی یا ثلاثی جو ہے, توحید ربوبیہ الوہیت و اسماء و صفات. علمی اور عملی سے جو ہے کیا مراد ہے؟ عملی توحید عبادت ہے, عملی جو ہے عمل ہے توحید عبادت, اور جو علمی کون سے باقی دو ہیں؟ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات, یہ ہیں. سورۃ الاخلاص میں کیا ہے؟ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات ہے, سبحان اللہ, یہ علمی ہے. سورۃ الکافرون میں کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون, کون سی توحید ہے؟ عملی ہے. تو دن کا آغاز کیسے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فجر کی سنتوں سے. سنت ہے کہ یہ دونوں صورتیں پڑھیں, حکمت ہے, ایسے نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ میرے دن کی ابتدا توحید سے ہو, اور توحید کی جو قسم ہیں سارے قسموں سے ہو, چاہے آپ کہیں دو قسم ہیں عملی اور علمی جو ہے, چاہے تین جو ثلاثی تقسیم ہے وہ ہو, لیکن دن کا آغاز توحید پر عمل کرنے سے اور علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وکان افتتح عمل الليل بهاتين سورتين ايضا, سبحان الله, اور رات کی ابتدا بھی انہی دو سورتوں سے کیا کرتے تھے. وذلك في ركعتين اللتين يتنفل بهم بعد صلاه المغرب, مغرب کے بعد کی جو دو رکعت ہے سنت جو ہے مغرب کے بعد کی, اس میں بھی یہ مسنون ہے کہ آپ یہ دو سورتیں جو ہیں سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص پڑھیں. کیونکہ رات کی ابتدا بھی توحید سے ہے, دن کی ابتدا بھی توحید سے ہے, سبحان اللہ. رات کا اختتام جب سورت سے پہلے پڑھتے ہیں وتر میں, بارک اللہ فیک, وتر کی نماز میں کیا ہوتا ہے, کیا سنت ہے؟ پہلی رکعت میں سب اسم الرحمن الاعلیٰ زیادہ تر پڑھا کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ اہتمام کیے جو باقی دو رکعت ہیں تیسری اور چوتھی, دوسری تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. تو پورے دیکھیں آپ کس طریقے سے ان دو صورتوں کا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے. اتنا کافی آج کی طواف کے بعد بھی, تو پھر اب دیکھیں گے تو ماشاء اللہ اس میں وہ ہوتے, لیکن یہ بات درست ہے کہ مکمل بات ہو گئی ہے کہ یہ دو صورتیں جو ہیں فجر کی سنتیں, مغرب کے بعد کی فجر کی پہلے کی دو سنتیں, مغرب کے بعد کی دو سنتیں صلاۃ الوتر میں, اور طواف کی بات کی جو رکعت ہے, یہ دو صورتیں پڑھنا مسنون ہے, مستحب ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.